السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن التوبة تهدم ما كان قبلها وإن الهجرة تهدم ما كان قبلها وإن الحج يهدم ما كان قبله، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و احسان سے انسان کو بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، گننا چاہو ناممکن ہے کہ ہم ان کو گن سکیں. اس آیت میں یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ انسان کبھی کسی دور میں اس قابل نہ ہو سکے گا کہ وہ دنیا اور دنیا کے چھپے ہوئے خزانوں کو پوری طرح جان سکے یا ان تک پہنچ سکے. لا تحصوها، نہ کر سکو گے، ناممکن ہے. ابھی تو انسانوں کی عمریں تھوڑی ہیں، اگر ہر انسان ایک ایک لاکھ سال عمر لے کر آئے اور تحقیقیں کرتا رہے تو بھی یہ آیت بتاتی ہے کہ نہیں پہنچ سکتے. لا تحصوها، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ مادی نعمتیں بنائی ہیں، کچھ روحانی نعمتیں بنائی ہیں. آپ سب جمعے کے لیے نہا کے آئے، پانی اللہ نے دیا، کثافت کو دھونے کے لیے، میل کچیل کو دھونے کے لیے. کپڑے بدل کے آئے تو وہ بھی پانی میں دھو کے نکالے گئے. تو جسمانی گندگیوں کو دھونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پانی عطا فرمایا ہے. روحانی گندگیاں، جو گناہ انسان سارا دن کرتا ہے، اس کو دھونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ اعمال عطا فرمائے ہیں. ہم کیچڑ میں گزریں گے تو پاؤں میں لگے گا کیچڑ، دھوئے میں سے گزریں گے تو دھواں آنکھوں میں پڑے گا، مرچیں آنکھوں میں پڑ جائیں تو اس کا اثر ہوگا. اسی طرح جب آدمی غلط ماحول میں سے گزرتا ہے تو اس کا اثر جسم پر، اس کی نظر غلط پڑتی ہے، اس کا اثر آنکھوں پر. وہ غلط نظر سے پھر اس کے دل میں جذبات غلط پیدا ہوتے ہیں تو اس کا اثر دل پر. پھر اعضاء و جوارح سے کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں انسان کی روح کو گندا کرتے ہیں. اس کو دھونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چند اعمال رکھے ہیں جس سے وہ غلاظت دھل جاتی ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا، توبہ سے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، ساری غلاظت دھل جاتی ہے. ہجرت سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ساری غلاظتیں دھل جاتی ہیں. حج کرنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ساری غلاظتیں دھل جاتی ہیں. بلکہ حج کے بارے میں تو یوں فرمایا کہ وہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ یوم ولدته امه، جس نے حج کیا، من حج فلم يرفث ولم يفسق، جس نے حج کیا اور اس میں کوئی غلط بول نہ بولا، کوئی گناہ نہ کیا، تو خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه، وہ اپنے گناہوں سے اس طرح نکلتا ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے. بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہوا کتنا معصوم ہوتا ہے، کوئی اس کے ذمے کچھ نہیں. ایسے جو آدمی حج کر لیتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے آج پیدا ہوا ہے، اس کے ذمے کچھ نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دین کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی ہیں. بنی الاسلام والا خمسن، پانچ چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے. ایک شہادت، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک نماز، پھر روزہ، زکات، حج. حج یہ پانچواں رکن ہے اسلام کا، اور آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کا قدم وہ اللہ کے گھر کی طرف اٹھا ہے، اور ہر دور کے صالحین اور ہر دور کے مقربین اور ہر دور کے ذرا بھی ایمان کی کسر رکھنے والے، ان کی سواریاں اللہ کے گھر کی طرف دوڑتی چلی آئی ہیں، دوڑتی چلی رہیں، دوڑتی چلی رہیں گی. اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا اذن فی الناس، آواز لگاؤ، میرا گھر بن گیا ہے، آواز لگاؤ. کہ اللہ کون سنے گا؟ علیک الندا، علینا البلاغ، تیرے ذمے آواز لگانا ہے اور تیرے رب کے ذمے اس کو پہنچا دینا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کر آواز لگائی. اس آواز کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بلند کیا کہ عالم ارواح تک سنایا، سارے عالم کو سنایا، بحر و بر میں اس آواز کی گونج اٹھی، اور اللہ تعالیٰ کی آیت صادق ہوئی، یاسین من کل فج عمیق، چاروں طرف سے سواریاں دوڑیں گی اور اللہ کے گھر کی طرف رخت سفر باندھیں گی. اور اللہ تعالیٰ نے، حیرت کی بات ہے، اتنی خوبصورت دنیا بنائی اور اپنا گھر جہاں بنایا وہاں ایک گھاس کا تنکا بھی نہ اگایا، ساری دنیا کو چشموں سے، آبشاروں سے بھر دیا، لاکھوں کروڑوں چشمے اور نیاگرا جیسی آبشار، اور ہمارے اپنے ملک میں کتنے ہزاروں چشمے چشمے، سرسبز باغ، باغیچے. ہر بادشاہ اپنے گھر کو بڑی اچھی جگہ بناتا ہے، خوبصورت جگہ کا انتخاب کرتا ہے، موسم کو دیکھتا ہے، آب و ہوا کو دیکھتا ہے، پھر وہاں کی ہریالی اور سبزے کو دیکھتا ہے، پھر وہاں اپنے گھر کا انتخاب کرتا ہے. عبد الرحمن الناطر نے اپنا محل بنوایا تھا، اس کی ایک باندی تھی زہرا، اس سے اس کو عشق تھا، اس کے عشق میں اس نے وہ بنوایا. قرطبہ میں سب سے حسین جگہ کا انتخاب کیا گیا اور 25 برس اس کی تعمیر میں لگے. 4,135 اس کے ستون اور برج تھے، 4 میل لمبا، 3 میل چوڑا تھا، 6,000 باندیاں اس کی زیب و زینت کے لیے تھی، 10,000 نوکر غلام اس میں کام کرنے کے لیے تھے، 12,000 فوج کا ڈویژن اس کی حفاظت کے لیے تھا، 1 کھرب روپے کے قریب اس پہ خرچ آیا، 4,000 خچر مسلسل سامان اٹھاتے رہے، 10,000 مستری مزدور وہاں 25 برس کام کرتے رہے. تو یہ ایک چھوٹا سا بادشاہ اسپین کا، تو اللہ کتنا بڑا بادشاہ ہے. تو وہ اپنا گھر پھر اپنی شان کا بناتا، بڑے جنت سے پتھر اتارتا، اور پھر ساری دنیا سے جدا ایک حسین و جمیل جنت کا نظارہ بنا تھا، وہاں اپنا وہ گھر بنا تھا. کہ میں جب پہلی دفعہ حج پہ گیا تو میں حیران ہو گیا کہ یا اللہ، یہ تو نے اپنا دربار کہاں سجایا؟ نہ پانی ملے، نہ سایہ ملے، نہ تنکا ملے، نہ گھاس دکھے، نہ درخت دکھے، نہ ہوا، کچھ بھی نہیں، کالے پہاڑ، تپتی ہوئی ریت، سنسناتی ہوئی گرم ہوائیں، چلچلاتی ہوئی دھوپ. یہ کہاں گھر بنا دیا؟ بہت سوچا، کہیں نہیں پڑھا، لیکن خود ہی خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو امتحان میں ڈالا کہ میرے گھر کی طرف قدم اٹھاؤ صرف میری محبت میں، نہ کوئی اور نظارہ کھینچ رہا ہو، نہ کوئی منظر کھینچ رہا ہو، نہ کوئی پرفضا وادیوں کے عشق میں جا رہے ہو، نہ وہاں کے موسم کی وجہ سے جا رہے ہو، نہ وہاں کے دل فریب مناظر کی وجہ سے کوئی جائے، نہ وہاں دنیا کی ریل پیل کی وجہ سے کوئی جائے، بلکہ جب بھی اپنی سواری کی لگام آدمی اٹھائے اور اس کا رخ موڑے اللہ کے گھر کی طرف، تو صرف اس کے سامنے ایک ہی منزل ہو کہ میں اپنے اللہ کے لیے جا رہا ہوں. رقبن الى اللہ من غیر ذات الا التقا وعمل المعاد. اللہ کی طرف سواریوں کو ایڑ لگے اور یہ سفر صرف اللہ کی محبت میں ہو, کوئی اور سبب نہ ہو, کوئی اور باعث اور کوئی اور کشش نہ ہو, صرف اللہ کے لیے قدم اٹھ رہے ہیں. جب مدینے کو سواریاں مڑ رہی ہوں تو صرف اللہ کے محبوب کی محبت میں چل رہی ہوں اور کوئی چیز وہاں آدمی کو کھینچ نہ رہی ہو. یہ جو آج وہاں دنیا آئی ہے 1400 سال کے بعد, یہ تو اب قیامت سے قریب آنی تھی, شمع بجھنے والی ہے تو اس سے پہلے وہ بھڑکتی ہے, یہ شمع کی آخری بھڑک ہے. ورنہ اللہ نے کبھی یہاں دنیا کو آنے ہی نہیں دیا. اتنی بڑی حکومتیں آئیں, خالص اسلامی حکومتیں آئیں, حجاز فقر ہی رہا, وہاں دولت نہ آئی. اگر آنے والے اللہ کی محبت میں کھچ رہے ہیں, اب دنیا آئی ہے کہ اب اس کو ختم کرنا ہے. ہاں, لا تقوم الساعة حتى تصبح ارض الحجاز مروجا وانهارا. قیامت اس وقت آئے گی جب تم دیکھو گے کہ ارض حجاز میں بھی سرسبز وادیاں ہو گئیں اور اس کی زمین بھی سرسبز ہو گئی اور وہاں بھی پانی کی بہتات ہو گئی, تو سمجھو کہ دائیں بائیں سے قیامت کا دھماکہ ہونے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے میرے بھائیو اپنے بندوں کے اندر اپنے گھر کی کشش کو رکھا, لوگ کھینچے, غریب بھی اور غریب بھی, امیر بھی, مالدار بھی, فقیر بھی, بادشاہ بھی. ہارون رشید بیت اللہ میں ایسے ہاتھ اٹھائے ہوئے اور یوں دعا کر رہا, یا ربنا یا ربنا, ایسے ہاتھ. تو سفیان ثوری فرمانے لگے, انظروا الى جبار الارض کیف يتضرع الى جبار السماوات والارض. یہ زمین آسمان کے, یہ دنیا کے جابر کو دیکھو, زمین کے جابر کو دیکھو, کیسے زمین آسمان کائنات کے جبار ذات کے سامنے ذلیل ہو رہا ہے, خوار ہو رہا ہے. دیکھو اس جابر کو, بحر و بر, عرش و فرش کے جبار کے سامنے وہ کیسے عاجزی کر رہا اور مسکنت اور اپنی آہوزاری اس کو سنا رہا ہے. تو صرف یہ نہیں کہ گدا اور فقیر اللہ کے گھر کو چلے, ہر خلیفہ نے حج کیا ہے. آخری خلیفہ جس نے حج کیا وہ امین ہے, امین الرشید. اس کے بعد پھر کسی خلیفہ کو حج نصیب نہیں ہوا. ابوبکر رضی اللہ عنہ سے یہ سلسلہ چلا, خلفائے راشدین نے حج کیا, بعض کے خلفاء نے حج کیا, آخری خلیفہ جس نے حج کیا ہے وہ امین تھا, ہارون رشید کا بیٹا امین زبیدہ کا جو تھا. مامون پر جا کر حج کا سلسلہ ختم ہوا. مامون کے بعد پھر کبھی کسی خلیفہ کو حج نصیب نہ ہوا. اللہ ہی جانے کیا حکمت تھی, کیا وجہ تھی, کیا اسباب تھے. تو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کامل اکمل شریعت دے کر بھیجا, آپ کی قیامت تک ہر ہر عمل کو دلیل بنا کے بھیجا. تو آپ نے جو حج کیا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا تاکہ آنے والی نسلوں تک روشنی رہے کہ حج کیا ہے, کس لیے ہے. بنیادی طور پر حج کا جو تصور ہے اس میں تین چیزیں بنیاد. ایک تو توبہ ہی ہے کہ پہلے حاجی آدم علیہ السلام نے جو عرفات میں جا کر اللہ کے سامنے روئے اور گڑ گڑائے, اما حوا اور آدم. تو ہر حاجی اور حاجن سے مطالبہ ہوتا ہے کہ یہاں آؤ اور توبہ کر کے جاؤ. دوسری چیز اس کی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہے کہ یہاں آؤ تو صرف بکرے پر اور دمبے پر چھری پھیرنے نہیں, بلکہ ساری زندگی کے لیے عہد کر کے آؤ کہ اپنے تمام جذبات کو اللہ اس کے رسول کے سامنے قربان کریں گے اور اس پر چھری پھیر دیں گے, اور بڑی سے بڑی قیمتی چیز بھی اگر اللہ مانگے گا تو اللہ کو پیش کر دیں. 84 برس کی عمر میں اللہ نے بیٹا دیا ابراہیم علیہ السلام کو, اور 6 برس کا تقریباً ہو چکے ہوں گے وہ, 6 برس, 7 برس, 8 برس, کہیں پڑا تو نہیں, اندازہ یہی ہے. فلما بلغ ما هو سعی, جب دوڑنے بھاگنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذبح کر دو. اس وقت اپنی عمر کوئی 90-92 برس ہو چکی ہے, 7-8 برس کا بیٹا ہے, مینا کی سنگلاخ وادی ہے, زمین آسمان دم بخود ہیں، فرشتے کیا، ہوائیں کیا، مینا کے خاموش پہاڑ کیا، خشک وادیاں کیا، یہ کیا چکر ہو رہا ہے کہ خلیل کے ہاتھ میں چھری ہے اور معصوم بچے وغیرہ تجھے ذبح کرنا ہے، تیرا کیا ارادہ ہے؟ فنظر ماذا ترى، تو اگر بیٹا خیل حجت کی بجائے یہ کہنے کی بجائے کہ میرا جرم کیا ہے، میرا قصور کیا ہے، مجھے کیوں ذبح کرتے ہو، خواب تم نے دیکھا ذبح مجھے کرتے ہو، ان سارے حیل و حجت کی بجائے اگر بیٹے کا جواب آتا ہے یا ابت فعل، یا ابت، وہاں بولا جاتا ہے جہاں کوئی بڑی خوشی کی بات سنی جا رہی ہو اور اگلا خوش ہو کر جواب دے رہا ہو، یا ابت، میں اسماعیل علیہ السلام کی خوشی اور اندر کے جذبات کی عکاسی ہے کہ وہ ان کو ایسا لگا جیسے انہیں دنیا کی سب سے اعلیٰ اور قیمتی چیز مل گئی. افعل یا ابت فعل، جلدی کرو جو آپ کو کہا گیا ہے. ہاں یہ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے تو بڑا خوش نظر آ رہا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں تو خوش ہو رہا ہے؟ کہنے لگے خوش نہ ہوں، آپ کو چھوڑوں گا تو آپ کے بدلے میں اللہ مل جائے گا، اور دنیا کو چھوڑوں گا تو اس کے بدلے میں جنت مل جائے گی. ہاں مجھے اپنی ماں کا تھوڑا خیال آتا ہے. تو انہوں نے اپنا کرتا اتارا کہ یہ کرتا آپ لے لیں، یہ میری ماں کو دے دیں، اور اپنے کرتے میں آپ مجھے کفن دے دیں تاکہ جب کبھی میری ماں کو میری یاد آئے تو میرا کرتا دیکھ کے تسلی پکڑ لیں. اور پھر ان کو نصیحت فرما رہے ہیں آپ اپنے ہاتھ پاؤں باندھ لیں، میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیں تاکہ وہ میرے ہاتھ پاؤں کی حرکت سے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، مجھے باندھ دیں اور مجھے الٹا لٹائیں، صلہ للجبین، ماتھا میرا زمین پر رکھیں، نیچے سے چھری چلائیں. ہاں ہو، فرشتوں پر بھی سناٹا چھا گیا جب ہاتھ باندھ رہے تھے اور ان کو زمین سے لٹایا اور ان کی کمر کے اوپر ایسے اپنے گھٹنے کو، ایسے گوڈے کو رکھا اسے. اور جیسے قصائی نہیں اٹھاتا بکرے کے سر کو، اس طرح بالوں سے پکڑ کے سر اٹھایا. اور پھر کہنے گئے اے اللہ، اگر تم مجھ سے ناراض ہو گیا تھا کہ اسماعیل کی محبت میں میں بے قرار ہو گیا، تو آج میں اس کو تیرے نام پر ہی قربان کر رہا ہوں اور اپنی ناراضگی دور کر دے. سر یا اللہ، تو نے مجھ سے امتحان لیا ہے تو مجھے اس امتحان میں کامیاب کر دے. اور یہ سب چھری چلا دے. آسمان کے فرشتوں میں اس دعا کو سن کر چیخو پکار مچ، آسمان کے فرشتے روٹ، پہاڑ پارا پارا ہو رہا ہے، ایسی دردناک اس صدا سے اللہ کا غیبی نظام اسی وقت حرکت میں آیا. گردن میں لوہا نہیں ڈالا، چھری کو موم نہیں بنایا، چھری اپنی کاٹ میں بھرپور تھی، گردن اپنے کٹنے میں اسی طرح نرم و نازک اور تیار تھی. پر رب السماوات کے سامنے کائنات جو کہے گا وہ کرے گی. اس نے گردن اور چھری کو چھری رکھا، چھری سے کاٹنے کا حکم واپس لے لیا اور گردن سے کٹنے کا حکم واپس لے لیا. خلیل کے ہاتھ میں چھری ہے، جب اللہ کا ارادہ نہیں ہوتا تو چھری فرعون کے ہاتھ میں ہو یا خلیل کے ہاتھ میں ہو، وہ نہیں کاٹ سکتا. فرعون نے 70,000 ذبح کیے پر موسیٰ پہ چھری نہ چل سکی، وہ دشمن ہے، خلیل خلیل اللہ ہے، خلیل اللہ ہے، چلی چھری نہیں چل سکتی کیونکہ آسمان والے نے کہا نہیں چلے گی. تو ہر حاجی سے اللہ کا یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ اللہ پر قربان ہو جاؤ، اللہ اس کے رسول کی منشا اپنی زندگی کی معراج بناؤ. تیسری چیز حج کی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بے سرور سامانی کے عالم میں وہاں سے دعوت کا پیغام اٹھایا اور سارے عالم میں پہنچنے کا نظام بنایا. نہ ملک، نہ مال، نہ حکومت، نہ فوج، نہ پولیس، نہ درہم، نہ دینار، کچھ بھی نہیں دیا. صرف قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. اے میرے نبی، اٹھ گیا، پہنچا میرا پیغام، کوئی پیسہ نہیں، کوئی دولت نہیں، کوئی حکومت کوئی نہیں، کوئی ہتھیار کوئی نہیں، کوئی پہرے دار کوئی نہیں، دو وقت کی روٹی نہیں وہ بھی کوئی نہیں. تین تین دن گزر جائیں گے، ایک نوالا پیٹ میں داخل نہیں ہوگا. لیکن آپ نے بیت اللہ سے میرے پیغام کو اٹھانا اور کائنات کے آخر انسان تک پہنچانا، تو آپ کی 13 برس اس پر جان توڑ محنت لگتی. چچا ابو طالب کے انتقال کے بعد ایک بہت بڑا سہارا ٹوٹ گیا اور آپ فرمایا کرتے تھے اے چچا، تیرے جانے کی کمی مجھے بڑی محسوس. ساتھ ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 دن کے فاصلے سے وہ فوت ہو گئے، تو آپ پر غم پہ غم ٹوٹا. تو پھر جب مکے میں زمین تنگ ہو گئی تو آپ نے عرب قبائل کو دعوت دینا شروع کی کہ کوئی مجھے لے جائے اور میں اللہ کا پیغام پہنچاؤں. کوئی نہیں سننے والا, تو اس لیے طائف کا سفر کیا, وہاں سے بھی بڑی تکلیف لے کر واپس آئے. تو نبوت کا 11th سال ہے اور حج جولائی کے مہینے میں ہے. آپ کو رات کو 6 نوجوان ملے ایک گھاٹی میں بیٹھے باتیں کر رہے بڑے شیطان کے پاس, عبداللہ بن رواحہ, ابو الحسن بن کیہان, عبادہ بن سامت, اسد بن زرارہ, سعد بن الربی, نعمان بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کچھ اور نام بھی محدثین نے لیے ہیں. یہ جو میں نے نام بتائے ہیں یہ دلائل النبوہ اصفہانی نے جس روایت کو کیا ہے, ترجیح دی ہے, میں نے اس کے مطابق آپ کو بتایا ہے. باقیوں نے اور نام بھی دیے ہیں. آپ نے اس کو دعوت دی کہ میں اللہ کا نبی ہوں, میری مانتے ہو؟ کہا تمہارے پاس کیا کلام ہے؟ تو آپ نے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. یہ جو سنایا تو وہ کپ کپا گئے, کہو یہ وہی ہے جس کی یہودی خبر دیتے ہیں, چلو ان سے پہلے پہلے مسلمان ہو. یہ مسلمان ہوئے اور بڑے خوش, ان کا جی اگلے سال آئیں گے. سارا سال آپ ان سے انتظار میں رہے. نبوت کے 12th برس میں 12 آدمی آئے, دو ان میں سے غیر حاضر تھے, 5 یہ اور 4 یہ اور 8 اور آئے. 12 ان سے آپ نے بیعت لی رات کو, اس کو بیعت العقبۃ الاولی کہتے. تو ان کا جی ہم اگلے سال آئیں. تو نبوت کا 13th برس تھا تو 72 آدمی آئے, دو عورتیں ام منیع ام عمارہ رضی اللہ عنہما, 70 مرد. رات کو بیعت ہوئی, کہا یا رسول اللہ اب آپ ہمارے پاس تشریف لائیں. کہا اچھا جب اللہ حکم دے گا میں آؤں گا. تو یہ واقعہ ہے ذوالحج کا. اس کے بعد محرم گزرا, ذوالحج پورا گزرا, پھر محرم گزرا. سفر کی 27 تاریخ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سفر میں اجازت ہوگی ہجرت کی, لیکن آپ کو نہیں ہوئی. تو آپ نے کہا بھائی ہجرت کرو, تو صحابہ جانا شروع ہوئے 1, 2, 3, 4. 27 تاریخ کو آپ کو حکم ہوا کہ آپ بھی نکلیں. تو آپ, یہ جمعرات کا دن تھا, تو آپ آئے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس کہ جانے کا حکم ہو گیا. ان کا میں بھی ساتھ ہوں. کہاں تم بھی ساتھ. تو 27 کی رات کو آپ نکلے ہیں شب جمعہ ادھر مدینہ. حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں نے ایک غار تلاش کیا ہے, وہاں چل کے چھپتے ہیں, جب ہماری تلاش ٹھنڈی پڑ جائے گی پھر نکلیں گے. اس طرف مدینہ ہے تو اس طرف نکلے یمن کے راستہ, بالکل اس کے الٹ. تو یمن کے راستے کی طرف 4 میل کے فاصلے پر یہ پہاڑ کا سور, اس میں یہ غار تھا بالکل اوپر. ہمارے نبی پنجوں کے بل چلتے گئے تاکہ قدموں کے نشان نہ پڑیں, تو اس سے آپ کی انگلیاں ساری زخمی ہو گئیں. جب پہاڑ پہ چڑھنے کا وقت آیا تو سارے پاؤں خون سے بھر گئے تھے, تو آپ چڑھ نہیں سکے. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کندھے پر بیٹھا کر سارا پہاڑ طے کیا. جنہوں نے سور کا پہاڑ دیکھا وہ جانتے ایسے سیدھا پہاڑ ہے سیدھا. تو اندر تشریف لے گئے, غار کو صاف کیا اور اس کو اپنے پگڑی پھاڑ کے اس کے سوراخ بند کیے. پھر کچھ اور سوراخ باقی تھے تو کرتا اتار کے پھاڑا اور اس سے سوراخ بند کیے. ایک باقی رہ گیا, اس پر اپنے پاؤں کو رکھ دیا. پھر کہا یا رسول اللہ آپ اندر تشریف لائیں. اندر آئے تو آپ کو اندازہ نہیں ہوا کہ کرتا بھی نہیں ہے اور پگڑی بھی نہیں. تھوڑا سا روشنی ہوئی تھوڑی سی, تو آپ نے دیکھا ننگے صرف تہمن. تو آپ نے کہا تیرا کرتا کہاں, تیری پگڑی کہاں؟ کہا جی یہ سوراخ تھے, مجھے ڈر ہوا کوئی چیز نہ نکلے, میں نے ان کو بند کیا ہے. تو ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا یا اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں, تو بھی اس سے راضی ہو جا اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دے. تو فوراً جبریل آئے, کہا یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ابو بکر سے راضی ہیں اور جنت میں آپ کا اس کو ساتھی بنا دیں. اور ایسے مکہ اس رات حملے کے لیے تیار تھے اور اندر دیکھ رہے تھے کہ سویا ہوا ہے. آپ نے وہاں کیا کیا, حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سلا دیا اور خود نکل گئے. اب عربوں میں دستور تھا اندر جا کے حملہ نہیں کرتے تھے, گھر میں نہیں جاتے. کیونکہ آج مسجدوں میں اندر آ کے قتل کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, اس زمانے کا کافر بھی وہ مسجد تو چھوڑ, وہ گھر میں داخل ہو کے دشمن کو قتل نہیں کرتا تھا. اب وہ انتظار میں کہ یہ اٹھیں گے, باہر نکلیں گے, ہم قتل کریں گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ, اب ان کو کچھ شک پڑا کہ وہ نہیں ہے. حضرت علی کا قد ذرا چھوٹا تھا, تو انہوں نے پتھر مارے تو حضرت علی کی ہائی نکلی, لیکن انہوں نے چادر سر سے نہیں ہٹائی کہ پتہ نہ چل جائے. صبح ہو گئی, چادر نہیں ہٹائی، جب سر سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا علی، تو آئے غصے میں، کہنے لگے ہمیں تو رات شک پڑ رہا تھا، کیونکہ ہم نے تو اتنے اس کو پتھر مارے ہمارے نبی کے، اس کے کبھی منہ سے ہائی نہیں نکلی تھی، اور تو یہ پتھر مارتے تھے تو ہائے کرتا تھا، تو ہمیں شک تو پڑ گیا تھا کہ وہ نہیں ہے، تو بتا اب وہ کہاں ہے؟ کہا میں کوئی ٹھیکے دار ہوں، مجھے کیا پتہ، جاؤ ڈھونڈو۔ تو اس طرح اللہ نے چھپایا سر میں وہ، تو تین راتیں، 27 کی رات، 28 کی رات، 29 کی رات، یکم ربیع الاول کو آپ نکلے اور 8 ربیع الاول کو آپ پہنچ گئے قبا، دو ہفتے قیام کیا، مسجد بنائی، پھر 22 ربیع الاول کو آپ وہاں سے چلے، جمعے کا دن تھا، پہلا جمعہ بنو سالم کی مسجد میں پڑھایا، اس کے بعد آپ مدینے میں داخل ہوئے، ایک گھاٹی تھی جس سے اوپر چڑھ کے پھر نیچے اترنا تھا، تو اس طرح آپ کی سواری مبارک اوپر چڑھی تو آپ نیچے سے یوں اوپر آئے، صرف آپ کا پہلا چہرہ سامنے آیا نا، تو آگے وادی میں مدینہ تھا، تو چھوٹی چھوٹی بچیاں باہر نکل کے آئیں ان کی دیکھنے کے لیے کہ کون ہیں کیسے ہیں، عورتیں چھتوں پر تھیں، تو جو آپ نیچے سے یوں بلند ہوئے تو بے ساختہ بیک وقت ان سینکڑوں بچیوں کے منہ سے نکلا کل البدر علینا من فنیات الوداعی، وہ چودھویں کا چاند نکل آیا، تو ان کو کسی نے پہلے یاد نہیں کرایا تھا، جیسے ہمارے اسکول میں بچوں کو نظمیں یاد کرا کے اور کہتے ہیں آپ سناؤ، یاد نہیں، بے ساختہ کل البدر علینا، وہ آیا چودھویں کا چاند، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، ہم پر اللہ کا شکر واجب ہو، 10 برس آپ نے قیام فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ فتح کروایا، عرب سارے کا سارا مسخر ہوا، تو ویسے 5 ہجری میں حج فرض ہو گیا تھا، 6 ہجری میں، 5 میں، مختلف روایت ہے، تو جب مکہ فتح ہوا آپ نے حج نہیں کیا، 9 ہجری میں آپ نے ابوبکر صدیق کو حج کا امیر بنا کے 200 صحابہ کے ساتھ قافلہ روانہ کیا اور ان کو حج پہ جمع، 10 ہجری میں پھر آپ نے خود حج کا ارادہ فرمایا، میرا سفر حج ہے پرسوں، تو حج کا مہینہ ہے، تو میں نے کہا تھوڑا سا آپ کو اللہ کے نبی کا حج بتا دوں کہ آپ نے پھر حج کیسے کیا، تو 25 ذوالحج، ذوالقعدہ، 25 ذوالقعدہ آپ نے زہر کی نماز ہفتے کا دن مسجد نبوی میں پڑھی، اور اس کے بعد آپ نے حج کی ترتیب بتائی، اور ظہر کے بعد آپ وہاں سے اپنے سفر پر روانہ ہوئے، آپ کے ساتھ 12,000 کا مجمع تھا، حج کی آواز سن کر چاروں طرف سے لوگ آگے تھے، اس سال چیچک کی وبا پھیلی، تو بہت سے لوگ حج پہ رہ گئے، تو جب آپ حج سے واپس آئے تو وہ لوگ رنجیدہ خاطر ملے کہ ہم تو حج سے رہ گئے، ہمیں تو یہ بیماری نے ان پکڑا، تو اس وقت آپ نے وہ بیماری بھی ایک رحمت بن گئی ساری امت کے لیے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ العمرۃ فی رمضان کا حج تعدل حجۃ معی، رمضان میں عمرہ کرنا ایسا ہے جیسے میرے ساتھ حج کر لینا، تو اس بیماری کے صدقے میں ساری امت کو یہ فضیلت ملی کہ رمضان میں عمرہ ایسا جیسے اللہ کے نبی کے ساتھ حج کر لیا، کوئی آج کا رمضان ہو یا آئندہ کا یا پہلی صدی کا، تو جب آپ وادی عقیق میں پہنچے تو جبریل اترے کہ یا رسول اللہ یہ مبارک وادی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں قیام فرمائیں، یہاں قیام فرمائیں، تو آپ نے وہاں رات قیام فرمایا، عصر، مغرب، عشاء، فجر کی نماز آپ نے وہاں ادا فرمائی، فجر کے بعد آپ نے وہاں غسل فرمایا، آپ کے لیے پانی تیار کیا گیا جس میں بیری کے پتے ڈالے گئے اور ختمی، وہ بھی جڑ ہوتی ہے، وہ ڈالی گئی، وہ صابن کا کام دے دی، اس کو ابال کر وہ اندر ہی صابن تیار ہو گیا، اس سے آپ نے غسل فرمایا، اور فرماتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے صحابہ کہ آپ اپنے بالوں کو اپنے ساری انگلیوں سے اس طرح کر رہے تھے، آپ لگا رہے تھے اس میں سے میل کو، میل تو آپ کو ہوتا ہی نہیں تھا، آپ سے میل کبھی نہیں آیا، نہ کبھی جوں پڑی نہ کبھی میل، تو گرد و غبار جو مٹی کا ہوتا تھا وہ آپ نے صرف صاف کر رہے ہیں، غسل فرمایا، یہاں رات کو حضرت اسماء بنت عمیش رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، ان کا بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام محمد رکھا گیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بس عمرے کی نیت چھوڑ دے، خالی حج کا احرام باندھ لے اور جا کر بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گی، تو وہاں سے جب آپ روانہ ہوئے تو ظہر کی نماز آپ نے پڑھی، اور اس کے بعد آپ سواری پر سوار ہوئے اور آپ نے کہا لبیک اللہم لبیک، آپ نے لبیک یہ تلبیہ پڑھا، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اور آپ نے حج کی نیت فرمائی تو جبریل اترے کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عمرے کو بیچ میں شامل کر، چونکہ عربوں میں دستور تھا حج کے مہینے میں عمرہ نہیں کرتے تھے، کہتے تھے عمرہ ہوتا ہی نہیں، تو اس رسم کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا عمرے کو شامل کریں، تو یہ حج قران ہو گیا، حج قران۔ تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں حج قران سب سے افضل ہے کہ اللہ کے نبی نے یہی کیا تھا۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ حج افراد صرف حج کی نیت اور عمرے کی نہ ہو، یہ سب سے افضل ہے، کیونکہ حضور نے سب سے پہلے تو اسے ہی پسند کیا تھا۔ تو جب آپ مکے تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا جس نے عمرہ کر لیا ہے اور اس کے پاس سواری اور وہ اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہیں لایا تو وہ احرام کھول دے اور پھر 8 تاریخ سے دوبارہ حج کا احرام باندھے۔ تو صحابہ نے کہا آپ نے تو کھولا نہیں، آپ نے کہا میرے ساتھ میری قربانی کے جانور ہیں، میں نہیں کھول سکتا، اس اگر اگلے سال اللہ نے مجھے حج کی توفیق دی تو پھر میں بھی عمرے کا صرف احرام باندھوں گا، پھر حج کا بعد میں باندھوں گا۔ اس حدیث کو دلیل بنا کر امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ سب سے افضل حج تمتع ہے۔ تو یہ سارے اللہ تعالیٰ ہی کے نیک بندے ہیں جنہوں نے ایک ادا سے دیکھا، دوسرے نے دوسری ادا سے دیکھا، اور سارے ہی افضل ہیں، سارے ہی مقرب اور مقبول ہیں۔ تو اس کے بعد سہارا بستی، مدینے یمن کی بستی تھی جہاں سے کپڑا آتا تھا، اس بستی کے کپڑے پر آپ نے 2 چادروں کا احرام باندھا۔ اس کے بعد آپ نے تیل لگایا، تیل لگانے کے بعد آپ نے شہد منگوایا، شہد اپنے بالوں پہ لگایا، تھوڑا 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 شہد گوند کا کام دیتا تھا، وہ سارے بال آپ کے ایسے سر کے ساتھ چپک گیا ورنہ بکھر ہوتے تھے، اڑتے تھے، کیونکہ بال لمبے تھے، تو شہد لگا کر ویسے چپکا دیا آپ نے۔ تو اس کے بعد اس سے پہلے آپ نے خوشبو لگائی اور سر میں لگائی، داڑھی میں لگائی، جسم پہ لگائی، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ساری خوشبو لگائی۔ اس کے بعد آپ سواری پر تشریف فرما ہوئے، نماز پڑھائی، نماز کے بعد پھر آپ سواری پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے لبیک اللہم لبیک کی صدا لگائی۔ یہ قافلہ پھر وہاں سے چلا ہے 26 کو اتوار والے دن۔ تو راستے میں پہلا دن ان کا آیا ملل، ایک 16 میل کے فاصلے پر ایک جگہ تھی ملل، ملل اس کو اس لیے کہتے تھے کہ وہ راستہ بڑا مشکل تھا، جاتے جاتے آدمی اکتا جاتے تھے، تو جو کہ زہر کے بعد چلے تو آپ نے پہلا پڑاؤ کیا ملل، پھر وہاں سے چلے تو آپ پہنچے الروحا۔ الروحا میں ایک کنواں ہے جہاں ہم بھی گئے، اس کا پانی بھی پیا، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ 70 نبیوں نے اس کنویں کا پانی پیا ہے اور وہاں قیام کیا ہے۔ تو دوسرا دن، دوسرا جو آپ کا تھا پڑاؤ، وہ الروحا میں تھا، مسجد کے جہاں وہ کنواں ہے اس کنویں کے پیچھے ایک مسجد بنی ہوئی ہے، جہاں یہ مسجد ہے یہاں ہمارے نبی کا خیمہ تھا، اس مسجد میں ہم گئے، 2 نفل بھی پڑے۔ پھر وہاں سے آپ چلے تو الروحا میں وہاں ایک نیل گائے آ گئی، زخمی نیل گائے، زخمی آ گئی۔ تو آپ نے کہا دیکھو دیکھو بھائی اس کو کوئی نہ پکڑے، کیونکہ احرام کی حالت میں شکار منع ہے۔ تو اتنے میں وہ آدمی جس نے شکار کیا تھا نا وہ پہنچ گیا، وہ قبیلہ باہز کا تھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ قبول فرمائے، اچھا اگر احرام باندھا ہوا ہو تو شکار کرنا حرام ہے، اور اس کا شکار کھانا، جو شکار کر کے تھے احرام کی حالت میں، پھر اس کا آگے کھانا بھی حرام ہے، لیکن ایک آدمی نے احرام نہیں باندھا، وہ شکار کر کے کوئی چیز پیش کرے احرام والے کو، اس کا کھانا جائز۔ تو چونکہ اس نے احرام نہیں باندھا تھا تو آپ نے کہا چلو بھائی تقسیم پکاؤ کھاؤ۔ تو وہاں سے چلے آپ آسایا پہنچے، ملل، روحا، روحا سے آسایا، آسایا سے ارچ، ایک جگہ ہے ارچ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر ابو بکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا سامان اکٹھا تھا۔ تو جب چلے نا آسایا سے تو وہ اونٹنی کہیں دائیں بائیں ہو گئی، جب ارج پہنچے اور وہاں سامان اتارنے کے لیے اونٹ بٹھائے اور کھانا مانگا تو غلام نے کہا کہ وہ تو اونٹنی کہیں پیچھے ہی رہ گئی، گمی ہو گئی۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بڑا غصہ، رسول کو کیا کھلائیں گے، تو انہوں نے اس کے 2-4 تھپڑ مارے غلام، مجھے خیال بھی نہ آیا کہ اللہ کے نبی کا سامان. تو آپ نے فرمایا ابوبکر کو دیکھو دیکھو بھائی یہ دیکھو احرام کی حالت میں کیا کر رہا ہے. وہ آپ نے اس کو ناپسند فرمایا کہ ٹھیک نہیں کرنا نہیں چاہیے. تو جب آل خزالہ اسلمی کو پتا چلا کہ وہ تو حضور کا اونٹ گم ہو گیا تو وہ بھاگے بغیر کھانا پکا پکایا لے کر آئے. تو آپ نے کہا ابوبکر آ جاؤ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھو اس سے بہتر کھانا اللہ نے ہمیں دے دیا. تو کھانا کھا رہے تھے تو قیس بن سعد اور سعد بن عبادہ باپ بیٹا دونوں تازہ اونٹنی لے کر سامان سے بھر کر لائے. یا رسول اللہ ہم آپ کی خدمت میں یہ پیش کرتے ہیں آپ اسے قبول فرمائیں کہ آپ سے گم ہو گئی. اتنے میں وہ اونٹنی بھی پہنچ گئی. صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جن کے ذمے تھا پیچھے چلنا تھا کہ کوئی چیز رہ جائے تو اس کو لے کر آئیں. جس سے آپ نکلتے تھے تو آپ اپنی جگہ پر کوئی نہ کوئی نائب مقرر کرتے تھے. جب آپ مدینہ سے نکلے تو آپ نے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کا امیر بنایا. جو آپ کے اونٹ تھے اس پر ناجیہ بن جندب الاسلمی کو آپ نے ذمہ دار بنایا اپنے اونٹوں کی قربانی کے جو اونٹ تھے. تو صفوان بن معطل پیچھے چلتے تھے تاکہ کوئی اگر پیچھے چیز رہ گئی تو اٹھا کے لیں. تو وہ پیچھے آ رہے تھے تو حضور کی اونٹنی ایک جگہ اٹکی کھڑی تھی تو اس کو دی اور لے کر پہنچ گئے. تو آپ نے کہا نہیں بھی اللہ نے ہمارا سامان ہمیں واپس کر دیا ہمیں آپ سے ضرورت نہیں اللہ تمہیں جزا دے. پھر عرض سے آپ چلے تو ابوا پہنچے. ابوا جہاں آپ کی والدہ ماجدہ کی قبر ہے وہاں میں بھی گیا تھا زیارت کرنے کے لیے. ایک بڑی وادی ہے سنگلاب کی. تو خیر ابوا سے آپ چلے تو آپ عصفان پہنچے. عصفان پھر عصفان سے چلے تو آپ مرہ زاران سے گزرے. جب صرف ایک جگہ آتی ہے جہاں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے وہ مکے میں داخل ہو گئی ہے. جن کو پتا ہو تو مدینہ جاتے ہوئے بالکل سڑک کے اوپر وہ قبر آتی ہے. وہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیض آ گیا. وہ بیٹھی رو رہی تھی خیمے میں تو آپ اندر آئے دیکھ رو رہی. تو آپ نے فرمایا تمہیں حیض تو نہیں آ گیا تھا؟ جی ہاں. کہا یہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی کمزوری رکھی ہے تو غم نہ کر تو اپنا عمرہ حج کی نیت میں بدل دے اور طواف نہ کرنا. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ اتوار کو چلے تھے نا. اتوار پیر منگل اور بدھ جمعرہ جمعہ ہفتہ اتوار کی رات کو آپ مکے میں داخل ہو گئے. صرف سے تنعیم جب آپ پہنچے تنعیم جہاں مسجد عائشہ ہے وہاں آپ نے احرام بدلا. وہ احرام باندھا تھا مدینے سے یہاں آ کر آپ نے وہ احرام تبدیل کیا اور اسی کپڑے سے دو چادریں آپ نے دوبارہ وہاں زیب تن فرمائی اور اتوار کی رات کو آپ داخل ہو گئے. دیر زی طوا ایک آتا ہے مکے میں اوپر کی طرف وہاں اب بھی جگہ موجود ہے. وہاں آپ نے رات قیام کیا صبح غسل فرمایا اور اتوار کی صبح کو آپ اشراق کے وقت وہاں سے چلے اپنی اونٹنی پر تشریف لائے اور اپنے صفا اور مروہ کے پیچھے اپنے اونٹنی کو بٹھایا اور آگے ایک دروازہ ہے وہ دروازہ آج بھی اسی نام سے ہے بابو بنی شیبہ. جو صفا مروہ میں دروازے بنے ہیں اس میں ایک دروازے کا نام ہے بابو بنی شیبہ. آپ یہاں سے اندر داخل ہوئے عمرہ کا طواف کرنے کے لیے عمرہ کرنے کے لیے اور آپ کے ساتھ حضرت عمر تھے. تو آپ نے جاتے ہی بیت اللہ کو جا کر آپ نے حجر اسود کو چوما اور پھر اس پر ایسے ماتھا تک سجدہ کیا پھر چوما پھر سجدہ کیا پھر چوما پھر سجدہ کیا پھر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. پھر آپ نے ایسے حجر اسود کو ایسے ہاتھ پھیرا پھر اپنے منہ پر پھیرا. حجر اسود اب تو ایک دو تین چار ٹکڑی ہیں پہلے وہ پورا پتھر تھا. آپ نے ایسے ہاتھ پھیر کر اپنے منہ پر پھیرا اور اس کے بعد آپ نے طواف شروع کیا. طواف میں رش تھا تو آپ نے حضرت عمر سے فرمایا دیکھو بوسہ لیتے ہوئے کسی کو تھکا نہ دینا تو طاقتور آدمی ہے تو کہیں کسی کی بے قرارانی نہ ہو جائے. جگہ ملے تو کر لینا نہ ملے تو بس دور سے کرو. تو جو آپ نے پہلی دفعہ چوما پھر اس کے بعد آپ نے جو طواف کیا تو آپ کے ہاتھ میں چھوٹی سی لاٹھی تھی اس کا آگے یہی نقشہ تھا جو اس کا ہے. یہ دیکھا آپ آگے لوہا چڑھا ہوا ہے اتنے سی. تو جب آپ وہ حجر اسود کے قریب آتے تو پھر آپ اس لاٹھی کو صرف یوں کرتے اس طرح پھر اس کو ایسے چوم لیتے تھے ایسے کرتے. یہ آپ نے باقی چکروں میں اس طرح کیا آگے جا کے اس کو نہیں چوما بلکہ وہیں دور سے یوں کرتے سات چکر. بیچ میں آپ کو پیاس لگی تو آپ نے پانی مانگا. تیسرے یا چوتھا یہ نہیں آتا لیکن طواف کے دوران آپ نے پانی مانگا. پانی پیش کیا گیا تو آپ نے کھڑے کھڑے پیا اور طواف کو مکمل کیا. پھر مقام ابراہیم پر آئے تو مقام ابراہیم کو بالکل آگے رکھا اور اس کے پیچھے کھڑے ہو کر دو نفل پڑے. تو یہ مقام ابراہیم ہے یہ بیت اللہ ہے یہاں آپ نے دو نفل پڑے. پہلی صورت میں قل یا ایھا الکافرون دوسری میں قل ھو اللہ احد. نفل پڑھنے کے بعد پھر آپ دوبارہ حجر اسود پر گئے، پھر اس کو چوما، استلام کیا، پھر وہاں سے کوہ صفا پہ چلے گئے. تو ابدؤ بما بدا اللہ. میں دعائیں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے. جو جو دعائیں آپ نے مانگی، بیت اللہ کو دیکھ کے دعا مانگی، صفا پہ دعائیں مانگی، مروہ پہ دعائیں مانگی، وہ کبھی اللہ نے موقع دیا کتابوں میں لکھی آپ دیکھ لیجیے گا. تو اس کے بعد آپ نے یوں بیت اللہ کی طرف یوں ہاتھ اٹھا کر استلام کیا، لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ انجز وعدہ وعز جندہ وحزم الاحزاب وحدہ. اس کو تین دفعہ پڑھا پھر دعا مانگی. پھر اس کے بعد آپ نے مروہ کی طرف چکر لگایا، پھر صفا پھر مروہ، سات چکر آپ نے لگائے. اور صفا اور مروہ کے درمیان جب آپ جہاں دوڑنا ہے وہاں آپ اتنی تیز دوڑتے تھے کہ آپ کی آپ کا جو وہ تھا تہمت احرام والا وہ ایسے گول چکر بن جاتا تھا، ہوا ہوا کے پریشر سے ایسے گول چکر بن جاتا تھا. اور وہاں فرمان لا یقتل ابتغ الا شدا، تو یہ جگہ تو ہمت سے ہی پار کی جاتی ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا جس جس کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے وہ احرام کھول دے. صحابہ نے کہا آپ تو کھول نہیں رہے. صاحب نے کہا بھائی میں نے اپنے ساتھ قربانی کے جانور لیے ہوئے ہیں، اگر اگلے سال اللہ نے موقع دیا تو پھر میں بھی ایسی کروں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یمن گئے ہوئے تھے، وہ وہاں سے تشریف لائے احرام باندھے ہوئے، آگے دیکھا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو تو وہ نہا دھو کے کپڑے پہن، خوشبو لگا، سرما لگا، تیل لگا. حضرت علی ایک دم غصے میں آ گئے کہ تو کیوں بن سنور کے بیٹھی ہوئی ہے، تو نے احرام کیوں اتار دیا؟ ان کو تو پتہ نہیں کہ کیا حکم ملا. تو انہوں نے کہا میں نے خود تو نہیں اتارا، اللہ کے نبی نے فرمایا. لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، اسی غصے میں آئے حضور کے پاس، کہنے لگے یہ فاطمہ نے احرام اتار دیا. تو جب آپ نے دیکھا نا کہ غصے میں، تو آپ نے تین دفعہ کہا صدقت 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 انا امرتھا، فاطمہ سچ کہہ رہی ہے، سچ کہہ رہی ہے، سچ کہہ رہی ہے، میں نے فاطمہ سے کہا تھا احرام کھول. پھر ایک دم حضرت علی ٹھنڈے ہو گئے. پھر آپ نے فرمایا تو نے کیا نیت کی تھی احرام کی؟ تو حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے کہا تھا یا اللہ جو میرے نبی کی نیت وہی میری نیت. تو آپ نے کہا پھر تو احرام نہ کھول، تو میرے ساتھ ہی ہے، قران حج قران. تو اتوار، پیر، منگل، بدھ، چار دن آپ ابتاح کی وادی میں رہے، مکے اور مینا کے درمیان ایک وادی، وہاں چار دن قیام فرمایا، سفر نمازیں پڑھی. پھر آپ نے بدھ کے دن ظہر کی نماز کے بعد پھر دوبارہ حج کی تفصیل بیان فرمائی، اور جمعرات کو آپ صبح نماز پڑھنے کے بعد اشراق کے بعد آپ وہاں سے چلے اور مینا میں تشریف لائے، جہاں مسجد خیف ہے آج کل، اس کا جو گنبد ہے جیسے ہماری مسجد کا گنبد، جہاں اس کا گنبد ہے بالکل اس کے نیچے حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے خیمہ لگایا گیا تھا چمڑے کا، جس میں آپ نے آرام فرمایا اور ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں آپ نے وہاں ادا فرمائیں. دائیں طرف انصار مہاجرین تھے اور بائیں طرف انصار تھے. یہ جمعرات کا دن، جمعہ کو پھر آپ تشریف لے گئے عرفات کے لیے. ہمارے ہاں مثال ہے، مشہور ہے کہ جمعہ کا حج حج اکبر ہوتا ہے اور دوسرا حج حج اصغر ہوتا ہے. یہ تھوڑی سی وضاحت کرنی ہے کہ حج ہر حج حج اکبر ہوتا ہے، چونکہ عمرے کو کہتے ہیں حج اصغر، عمرہ حج اصغر اور حج حج اکبر. جمعہ والے حج کو حج اکبر نہیں کہتے. ہاں جمعہ والے حج کی فضیلت ضرور ہے کہ اللہ کے نبی کے حج کے مشابہ ہو گیا اور جمعہ کے دن کی مزید اس میں برکات اور ثمرات اس میں شامل ہو گئے. حج اکبر، ہر حج حج اکبر ہے. تو وہاں آپ اشراق کے قریب تشریف نکلے اور وہاں آپ کے لیے خیمہ لگایا گیا تھا جہاں مسجد نمیرا ہے. تو جاتے ہی آپ نے وہاں آرام فرمایا. اس کے بعد زوال کے قریب آپ اٹھے اور آپ نے حکم دیا میری اونٹنی کو تیار کیا جائے. اونٹنی قصوا، اس پہ کجاوا رکھا گیا. اس کے بعد آپ اس کو تشریف فرما ہوئے اور آپ نے ایک لمبا چوڑا خطبہ دیا. خطبہ بتانے کا بھی ابھی وقت نہیں ہے، بنیادی بات ہے. تو اس میں آپ نے حقوق العباد پہ سارا زور دیا. پہلا جملہ، دیکھو ایمان والو، تمہاری جان، تمہارے مال، تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہیں، جیسے یہ شہر قابل احترام، جیسے یہ مہینہ قابل احترام، جیسے یہ جگہ قابل احترام ہے. لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض الا لا تظلموا الا لا تظلموا الا هل بلغت، بڑا خوبصورت حسین و جمیل خطبہ ہے، تو جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے کی عزتوں کا خیال کرنا، مال کا خیال کرنا، زندگیوں کا خیال کرنا، لوگوں کی عزتوں سے نہ کھیلنا، لوگوں کی جان سے نہ کھیلنا، لوگوں کے مال سے نہ کھیلنا، میرے بعد ظالم نہ بن جانا، میرے بعد ظلم نہ کرنا، میں نے اپنا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے، عورتوں کے حقوق بتائے، غلاموں کے حقوق بتائے، نسلی تفاوت مٹایا، سود کو ختم فرمایا کہ آج کے بعد سود ختم، الا ان اول ربا اضعه تحت قدمي، سب سے پہلے جس سود کو میں ختم کر رہا ہوں اپنے چچا عباس کے سود کو ختم کرتا ہوں، اور آج کے بعد ظلم ختم، سب سے پہلا میں ظلم ختم کرتا ہوں جو میرے خاندان پر، میرے خاندان عیاض بن ربیعہ بن حارث بن نوفل بن حارث بن عبد المطلب، یہ عبد المطلب کے بڑے بیٹے کے پوتے تھے، بڑے بیٹے کے پوتے جن کو حسین نے قتل کیا تھا، تو آپ نے فرمایا سب سے پہلا قتل میں اپنے خاندان کا معاف کرتا ہوں، عیاض بن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب، اس 12,000 تھے، جب آپ مکے پہنچے تو آپ 100,000 ہو چکے تھے، عدد جو تھا نا مدینے سے چلتے ہوئے 12,000 تھا، اور مکے پہنچتے پہنچتے وہ 100,000 ہو چکا تھا، اور پھر لوگ مسلسل آ رہے تھے آ رہے تھے، اور عرفات کا میدان بہت لمبا چوڑا ہے، تو یہ جو پہاڑی ہے نا سب سے جدا الگ کھڑی ہوئی ہے، سب سے جدا سلسلے سے جدا ہے، تو آپ نے اس پہاڑی کا انتخاب کیا تاکہ جو ہی کوئی عرفات میں داخل ہو تو اس کی پہلی نظر اسی پہاڑی پہ پڑتی ہے، تو وہاں آپ اونٹنی کے سوار بیت اللہ کی طرف ہوں آپ نے فرمایا، اور یوں آپ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا میں شروع ہوئے، یہ وقت ہوگا کوئی 1:15 کا، کوئی 1:15 کا وقت ہوگا، اور یہ اپریل کا مہینہ ہے، اپریل میں شدید دھوپ اور گرمی ہوتی ہے حجاز مقدس میں، اور کوئی سائبان نہیں، کوئی سایہ نہیں، اور اونٹنی کی سواری کون سی رام دیو کی پچھلی جو پشتی ہوتی ہے اس پر آپ بیٹھے ہوئے، اور آپ سارا دن آپ نے نہ کچھ کھایا نہ کچھ کیا، اور یوں ہاتھ اٹھائے اور دعا میں لگے، پھر ہاتھ یوں کبھی مل جاتے، پھر کبھی ہاتھ یوں قریب ہوتے ہوتے سینے سے لگ جاتے، پھر آپ اس سے پھر اپنے ہاتھوں کو ہلا کر جیسے کوئی فقیر نہیں فریاد کرتے، جی آپ کی کیفیت جیسے کوئی فقیر مانگ رہا ہو آہوزاری کے ساتھ، پھر کبھی اونٹنی اچھلتی تو آپ ایک ہاتھ سے اونٹنی کی لگام پکڑتے، ایک ہاتھ پھر آپ کا معلق رہتا، پھر یہاں دعائیں ہیں، کبھی اللہ نے موقع دیا بڑی عجیب حسین جمیل خوبصورت کیا کچھ مانگا، 5 گھنٹے 5.5 گھنٹے 6 گھنٹے کی دعا ہے، اب ایک دفعہ میں نے بڑا زور لگایا کہ آج تو میں بھی بڑی لمبی دعا کروں گا، بڑا زور لگا آخر رونا بھی ختم ہو گیا، الفاظ بھی ختم ہو گئے، گھڑی دیکھی تو 35 منٹ سارا سٹاف ختم، 5 گھنٹے 6 گھنٹے یہاں ہاتھ کبھی یہاں کبھی ایسے کبھی فقیروں کی طرح، اب صحابہ میں 6 میگویاں شروع ہوئی، پتہ نہیں آپ کا روزہ ہے کچھ نہ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے، پتہ نہیں روزہ ہے کہ نہیں ہے، تو حضرت عباس کی بیوی ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ انہا نے ایک گلاس ایک پیالے میں دودھ ڈالا، ابھی پتہ چل جاتا ہے روزہ ہے کہ نہیں، پیئیں گے تو پتہ روزہ نہیں ہے، اور اگر نہ پیا تو ظاہر ہے روزہ ہے، تو انہوں نے دودھ کا پیالہ بھیجا آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، تو آپ نے اسے نوش فرما لیا اور آپ نے اس کو پی لیا، تو آپ کی جو اونٹنی تھی اس کے ساتھ کھڑے تھے ربیعہ بن امیہ، چونکہ ان کی آواز بڑی بلند تھی تو کبھی کوئی بات کرنی ہوتی نا دعا کے دوران تو آپ ان سے کہتے ربیعہ آواز لگاؤ، تو وہ بڑے زور سے آواز لگاتے تھے، اور ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کی اونٹنی کے بالکل سر کے نیچے ایسے کھڑے ہوئے تھے، تو اونٹنی کا لواب ان کے کندھے پہ گر رہا تھا مسلسل، تو افوا اونٹنی افوا مغرب تک آپ ایسے دعا میں لگے رہے لے اور کیا کیا مانگا، تو یہ اللہ سے مانگا یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، سب سے زیادہ اس پہ زور لگا یا اللہ میری امت کو معاف کر دے میری امت کو معاف کر دے، آخر شام کو یہ دعا قبول ہوئی کہ اچھا آپ کی ساری امت کو معاف کر دیں گے پر ظالم کو نہیں کریں گے، تو اس کے بعد آپ نے جب سورج ڈوب گیا آپ نے چونکہ قریش مکہ سورج ڈوبنے سے پہلے چلتے تھے آپ نے کہا نہیں ہم ان کے خلاف چلیں، تو حضرت بلال حضرت اسامہ آپ کی اونٹنی پر سوار تھے آپ کے ساتھ ان کو دیر ہو گئی، تو آپ نے ان کا انتظار کیا یہاں تک وہ تشریف لائے ان کو پیچھے بٹھایا پھر آپ آگے چلے، تو راستے میں آپ کو استنجے کا تقاضا ہوا وہاں اترے آپ نے استنجا فرمایا تو ایک خفیف سا وضو کیا، خفیف وضو ایک ایک دفعہ کلی کرنا ایک دفعہ ہاتھ دھونا، سفر میں یہ وضو کرنا چاہیے، یہ جب سفر میں بھی لگے ہوتے ہیں مسواک
پیچھے لائن لگی ہوئی, آگے گاڑی جا رہی, ان کو مسواک کی سوجی ہوئی ہے. وہ پھر تین تین دفعہ بڑے خشوع خضوع سے لگے ہوتے ہیں, ارے بھائی علم سیکھو, اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, اس وقت کی سنت ایک دفعہ دھوو, ایک دفعہ کلی کرو, ایک دفعہ ناک میں پانی ڈالو, ایک دفعہ منہ دھوو, زیادہ احتیاط کرنے تو دو دفعہ کرو. یہ سفر کی سنت ہے, تین دفعہ گھر کی سنت ہے, اپنے محلے کی مسجد کی سنت. سفر میں جلدی ہے, تیزی ہے, تو وہ کرو جو اللہ کے نبی نے کیا. آپ نے جلدی سے وضو فرمایا, حضرت اسامہ نے فرمایا نماز پڑھیں گے, کہا نہیں نماز آگے, الصلاۃ امامت, نماز آگے. او ہو کیا عاشق تھے, بیچ میں یاد آ گیا پھر بھول جائے گا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرفات سے نکلے اور ایک جگہ اونٹنی کو بیٹھایا اور استنجے کے لیے گئے اور واپس آ گئے. پھر اپنے غلام نافع سے کہنے لگے, نافع کیا خیال ہے, میں نے استنجا کیا؟ کہا جی ہاں. کہا نہیں میرا تو اب بھی وضو ہے. تو پھر یہ کیا کیا؟ کہ میں حج میں حضور کے ساتھ تھا, یہاں انہوں نے اونٹنی بٹھائی تھی, یہاں بیٹھ کے استنجا کیا تھا, میں نے کہا نقل اتار لوں اپنے محبوب کی. تو یہ اللہ کے نبی کی ظاہری حکم ہم قربان کرتے ہیں, وہ خالی جو سفر میں ایسی بشری تقاضے تھے اس کو بھی سنت سمجھ کے کرتے چلے گئے. وہ سارے مفتی بیٹھے ہیں, کر لو سنت کا ثواب ہے, نہ کرو تو گناہ تھا کوئی نہیں. میں نے کہا تو ختنہ بھی نہ کرایا کرو, وہ بھی تو سنت کی ہے. کیوں بھائی, چھوڑ دو ختنہ, کرو تو ثواب ہے اور نہ کرو تو گناہ تو کوئی نہیں. کیا ظلم و ستم ہے بھائی, کیا ظلم و ستم ہے. پھر وہاں سے چلے تو آپ مزدلفہ میں پہنچے, جاتے ہی آپ نے مغرب کی نماز پڑھی. پھر اس کے بعد آپ نے سواریوں سے سامان اتروایا, سامان اتروایا, رکھوایا, اس کے بعد پھر آپ نے عشاء کی نماز پڑھی. اور عشاء کی نماز پڑھ کے پھر آپ فجر تک سوئے. اس رات آپ نے تہجد بھی نہیں پڑھی, کل سل سوئے رہے, تہجد بھی نہیں پڑھی. بڑی حکمت ہے اس میں, اذان کے وقت آپ اٹھے, اذان دلوائی اور اس کے بعد نماز پڑھی. نماز کے بعد پھر آپ وقوف کے لیے, دعا کے لیے, پھر دعا کے لیے کھڑے ہو. اتنے میں ایک شخص آئے, عروہ بن مدرک بن الطائی, کیا نصیب ہمارا. یا رسول اللہ اکلل تو راح, یا رسول اللہ میں نے اپنی سواری کو اتنا دوڑایا کہ میں اور میری سواری دونوں چورا چورا ہو گئے کہ کہیں میں آپ کو پکڑ لوں, آپ تک پہنچ جاؤں, آپ تک پہنچ جاؤں. علی حج ان کا, میرا حج قبول ہو گیا, کیا میرا حج ہو گیا آپ کے ساتھ؟ آپ نے فرمایا تیرا حج بھی ہو گیا. کہ جو عرفات میں سے گزر جائے صبح صادق سے پہلے پہلے اور آ کر ہمارے ساتھ اس نماز میں شریک ہو جائے تو اس کا حج ہو گیا. تو صبح صادق سے پہلے گزرے تھے میدان عرفہ, اے رسول اللہ میں نے کوئی گھاٹی, کوئی چوٹی, کوئی راستہ ایسا نہیں جو میں نے اطمینان سے طے کیا ہو, میں برق رفتار بن کے چلا کہ مجھے آپ کے ساتھ حج کی سعادت نصیب ہو جائے. یہ غالباً آخری شخص ہیں جو حج کی سعادت میں ان نصیب, خوش نصیبوں میں جن کا نام آیا, آخری آدمی جو پہنچے ہیں اور ان کو بھی حج کی رفاقت اللہ کے نبی کے ساتھ نصیب ہوگی. اس کے بعد آپ وہاں سے چلے تو آپ نے وہاں پر دعا مانگی, یا اللہ میری امت کے ظالم کو بھی معاف کر, ظالم کو بھی معاف, مظلوم کو حق اپنی طرف سے دے دے, ظالم کو بھی معاف کر. تو پھر آپ روئے 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 یہاں تک کہ بشارت ہے, اچھا ہم آپ کی طفیل ان کو بھی معاف کر دیں گے. تو ایک دم آپ ہنسنے لگے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہو, روئے کے ہنسنے کا مقام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ابھی اللہ نے میری دعا قبول کی تو شیطان سر میں مٹی ڈال اور ہائے ہائے کر رہا, میں تو اس کو دیکھ کے ہنس پڑا. اس کے بعد آپ وہاں سے چلے, تھوڑا سا سورج نے کنی نکالی تو آپ وہاں سے چلے اور فضل بن عباس کو اپنے پیچھے بٹھایا, اسامہ کو اتار دیا اور فضل بن عباس کو اپنے پیچھے بٹھایا. فضل بن عباس بڑے حسین نوجوان تھے, جا رہے تھے راستے میں ایک لڑکی نے آ کر مسئلہ پوچھا, قبیلہ خفعن کی ایک لڑکی نے آ کے مسئلہ پوچھا. تو چونکہ احرام کی حالت میں چہرہ کھلا تھا اور فضل بن عباس پیچھے بیٹھے تھے تو فضل کی جب نظر ادھر پڑی تو آپ نے پیچھے اپنا ہاتھ لے جا کر اور فضل کے منہ کو یوں کر دیا, اس طرح کر دیا, انہوں نے منہ ادھر کر لیا. جب وہ بات پوچھ کے چلی گئی تو عباس کہنے لگے یا رسول اللہ, چچا اور ان کے بیٹے فضل, یا رسول آپ نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا, لوگ آپ نے اپنے بھائی کی گردن ہی مروڑ دی. تو آپ نے ارشاد فرمایا دونوں خوبصورت تھے, مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں نیت خراب نہ ہو جائے. یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ فضل, فضل بن نباس ان صحابہ میں ہیں جو ایک ہزار کافروں پہ بھاری سمجھے جاتے تھے. ایسے آدمی کی نظر خراب ہوگی کیوں؟ ایسے آدمی کی نظر خراب ہوگی جو ہزار کے برابر شمار ہو, پھر آل رسول ہو, اور پھر بیٹھا کہاں ہے؟ اللہ کے نبی کی کمر کے ساتھ اس کا سینہ لگا ہوا ہے. یہاں شیطان کہاں سے آئے گا؟ وہ تو جو حضور کے ساتھ شیطان تھا وہ خود مسلمان ہوگا. آپ نے ارشاد فرمایا ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان, تو لوگوں نے کہا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ ہاں میرے ساتھ بھی ہے, پر وہ مسلمان ہو گیا, وہ کلمہ پڑ گیا. آپ کی صحبت میں تو شیطان کلمہ پڑ گیا, تو فضل کی نظر کیسے خراب ہو سکتی تھی؟ یہ فضل کو نہیں سمجھایا, یہ آنے والی نسلوں کو سمجھایا ہے کہ جب آوارہ نظروں والے لوگ حج کریں گے, جب آوارہ نظروں والے لوگ حج کریں گے تو ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ فضل جیسے کہ گردن میں نے مروڑ دی تو تم دیکھنا اپنے ایمان کی حفاظت کرنا, کہیں حج کرتے کرتے ایمان بیچ کے نہ آ جانا. تو پھر وہاں سے آپ آگے آئی وہ اصحاب الفیل کی وادی محصر, وہاں سے تیزی سے نکلے اور سیدھے گئے اور بڑے شیطان کے پاس. وہاں اونٹنی سے اترے اور حضرت اسامہ نے اونٹنی کو پکڑ لیا اور حضرت بلال نے آپ کے اوپر ایسے چادر کا سایہ کر دیا. وہاں آپ نے اس کو سات کنکر مارے, اس کے بعد آپ مڑے اور پھر وہاں آپ نے ایک مختصر خطبہ دیا ہے, پھر اس کے بعد آپ نے اونٹ بلوائے. تو 100 اونٹ حضرت, کچھ حضرت علی یمن سے لائے تھے کچھ آپ کے تھے, تو 100 اونٹ, پھر ان میں سے 63 الگ کر لیے گئے. ان 63 میں سے 5 اونٹ آگے لائے جاتے, پھر ان 5 میں سے 1 اونٹ حضور کے سامنے کھڑا کیا جاتا, آپ اس کو ذبح کرتے, حضرت علی رضی اللہ عنہ پکڑتے اور آپ ذبح کرتے. تو وہ جو 5 اونٹوں میں سے ایک جب آگے آ جاتا تھا ذبح ہونے کے لیے, تو پچھلے 4 آپس میں لڑائی شروع کر دیتے کہ میں آگے بڑھ کے پہلے ذبح ہو جاؤں. ایک دوسرے کو کاٹتے تھے اور ہم تو بکرے کو آگے کھینچے وہ پیچھے جاتا ہے, وہ آگے بڑھ رہے ذبح ہونے کے لیے. تو آپ نے کھڑے کھڑے ایسے پرچے سے سب کو ذبح, 63 اونٹ آپ نے ذبح فرمایا, 63 قربانی دی ہیں. یہ اشارہ کیا کہ بھائی مالداروں کو چاہیے کہ خوب کھل کے قربانی کریں, گھر میں ہوں یا بیت اللہ میں ہوں, مالداروں کو چاہیے کھل کے اللہ کے نام پہ قربانی کریں. اس دن کا سب سے بڑا عمل ہے العج والصج, شور مچانا خون بہانا, شور مچانا خون بہانا, یعنی تکبیر پڑھنا تلبیہ پڑھنا آنا قربانی کرنا. 63 اونٹ آپ نے ذبح کی اور اپنی بیویوں کی طرف سے اپنے گائے ذبح کی گائے. ویسے عام حالات میں ہمارے نبی ہر سال 2 دمبے 2 چھترے, وہ سینگوں والا چھترے ذبح کرتے تھے سفید رنگ کے, ایک اپنی طرف سے ذبح کرتے تھے اور ایک پوری امت کی طرف سے ذبح کرتے تھے, میری قربانی اور یہ میری امت کی قربانی. تو آپ نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے ذبح فرمائی, اپنے لیے 63 اونٹ ذبح فرمائے, پھر حضرت علی سے فرمائے جلدی پکواؤ اور دیکھو اس کی جو کھال کھینچنا گوشت بنانا اس کی اجرت گوشت کی شکل میں نہیں دینی, کھال نہیں دینی, مجھ سے مانگنا میں اجرت اس کی الگ دوں گا. پھر اس کے بعد ان کو ادھر لگا کہ آپ نے نائی کو بلوایا, نائی کون سے؟ معمر بن عبداللہ, معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بھاگ جا کے ان کو بلوایا. تو وہ اس طرح لے کر آئے تو آپ ان کے سامنے ایسے بیٹھ گئے, ایسے بیٹھ گئے, کلے بھائی معمر اللہ کے رسول نے سر تجھے دے دیا ہے, اس طرح تیرے ہاتھ میں ہے جو مرضی کر. آپ نے مذاق کیا نا, کہنے لگا یا رسول اللہ یہ تو معمر کے بھاگ جاگ اٹھے, یہ تو معمر کے نصیب جاگ اٹھے کہ آج اس کو یہ سعادت ملی, آپ تو کسی کو بھی بلا سکتے تھے. تو پھر آپ ایسے بیٹھے پاؤں کے بل بیٹھے, پھر آپ نے فرمایا دائیں طرف سے پہلے کاٹ, پہلے مونڈو, پھر نے یہ سارے آدھے سر کے بال مونڈے تو سامنے ابو طلحہ کھڑے, آپ نے سارے کے سارے ان کو دے دیے, ابو طلحہ انصاری. ساتھ حضرت خالد کھڑے تھے, انہوں نے منت ترلا کر کے جو پیشانی کے بال تھے نا وہ ان سے لے لیے اور پھر اپنی ٹوپی میں سی لیا تھا انہوں. پھر جب کبھی وہ لڑائی میں جاتے نا تو پہلے سر پہ ٹوپی رکھتے, اوپر لوہے کا خود رکھتے, پھر تلوار اٹھاتے. تو محدثین بھی علماء بھی کہتے ہیں کہ ان بالوں کی برکت تھی, بڑے سے بڑے لشکروں کو پارا پارا کر دیا. ایک دفعہ رومیوں نے چڑھائی کر دی اور بالکل سر پہ آ گیا, حضرت خالد نے کہا میری ٹوپی میری ٹوپی, وہ ٹوپی نظر نہ آئے. تو بعض سرداروں نے کہا ٹوپی کو چھوڑو خدا کے بندے, وہ سر پہ چڑھائے ہیں, اٹھو. کہ نہیں نہیں, اگر وہ میرے سر کے اوپر بھی آ گیا تو بھی پہلے ٹوپی تلاش کرو. وہ دیکھا نیچے سے کہیں مل گئی, تو وہ سارے سرداروں نے کہا اس ٹوپی میں کون سا جادو ہے جو اس کے لیے اتنا بڑا خطرہ مول لیا؟ اس میں جادو ہے, اس میں اللہ کے نبی کے بال ہیں. اس کے بغیر میں نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی. پھر آپ نے الٹی طرف کے سر مڈایا تو آپ نے کہا بھائی صحابہ میں تقسیم کر دو. وہ چھینا جبتی میں کسی کو ملا کسی کو نہ ملا, کوئی لے گیا کوئی رہ گیا, 1,25,000 آدمی کتنوں کو ملتا. پھر آپ نے ناخن کٹوائے پاؤں کے, ہاتھوں کے بھی پاؤں کے بھی, اور پھر آپ نے کہا ان کو دفن کر دو. تو وہ وہاں دفن کر دیے گئے. اس کے بعد آپ نے اتنے میں وہ تیار ہو گیا کھانا, وہ آپ نے شوربہ پیا, کچھ بوٹیاں کھائیں, پھر آپ طواف کے لیے تشریف لے گئے بیت اللہ. تو آپ نے اب اس وقت آپ نے اونٹنی تبدیل فرمائی, جدا اپنی اونٹنی جدا پر, پہلے قصوا پہ سوار تھا. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنی اونٹنی کے ساتھ اپنے پیچھے بٹھایا اور تشریف لے گئے, اور آپ نے یہ طواف جو کیا ہے اونٹنی پر بیٹھ کر کیا. اور آپ کی اونٹنی کی جو لگام تھی وہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی ہیں, انہوں نے پکڑی ہوئی تھی اور وہ کہہ رہے تھے راستہ دو اللہ کے نبی کو راستہ دو. آگے یہ کہتے کہتے رجز پڑھتے ہوئے جا رہے تھے. اس کے الفاظ کیا تھے کہ یہی کہتے ہوں گے خلط طریق. تو آپ راستہ بنا رہے تھے اور آگے آگے چل رہے تھے, تو آپ نے 7 چکر لگائے اونٹنی پر بیٹھ کر, اور اسے اپنی چھوٹی سی لکڑی کے ساتھ ایسے آپ استلام کرتے تھے حجر اسود کو یوں کر کے یوں چومتے. پھر اس کے بعد آپ نفل پڑھے اور زمزم کے کنویں پر آئے, تو باس پانی پلا رہے تھے. تو آپ نے کہا میرا جی چاہتا ہے کہ میں بھی پانی پلاؤں, کیونکہ میرے خاندان کے ذمہ ہے حاجیوں کو پانی پلانا, پر اگر میں نے پانی پلانا شروع کیا تو سارا مجمع میرے اوپر ٹوٹ پڑے گا, تو بدنظمی ہوگی, لہذا مجھے پانی پلاؤ. تو حضرت عباس نے کہا اپنے بیٹے فضل سے, بیٹا جاؤ اماں سے کہو وہ جو دوسرا ڈول ہے نا اس میں پانی لے آئے. تو آپ نے فرمایا نہیں, یہ جس ڈول میں سارے پی رہے ہیں اسی سے مجھے پانی دو. یا رسول اللہ اس میں سب نے ہاتھ ڈالے ہیں, سب کے اس میں ہاتھ پڑے ہیں, یہ صاف نہیں. آپ نے کہا نہیں نہیں یہی دو جس میں سب نے ہاتھ ڈالے. آپ نے پیا 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 اتنا پیا کیسے پھول پسلیاں باہر آ گئی. پھر جو باقی بچ گیا آپ نے سارا اپنے اوپر گرا لیا سارا. پھر اس کے بعد آپ نے وہاں ظہر کی نماز ادا فرمائی, پھر آپ وہاں سے واپس تشریف لائے اور عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا جاؤ اب مینا کی وادی میں اعلان کرو, ایام مینا ایام مینا ایام ایام شرب ایام مینا ایام عقل و شرب و ذکر اللہ و بیعال. ایک روایت میں تھا کہ جاؤ بھائی اعلان کرو مینا کے دن کھانے کے ہیں پینے کے ہیں اللہ کے ذکر کے ہیں. اور یہ جو 11 تاریخ ہے اس کو کہتے ہیں یوم الاقارع, حدیث میں کہتے ہیں یوم الاقارع قرا کہتے ہیں سری پائے پائے نہیں تو پائے. تو 10 تاریخ کو جب وہ قربانی کرتے تو پائے سارے الگ کر کے ان کو ساری رات ہانڈیوں میں چڑھا دیتے تھے. پھر جب 11 تاریخ کی صبح کو سارے گل کے تیار ہوتے تھے تو اس دن سارے وہ پائے کھاتے تھے, تو اس لیے اس کو کہا جاتا ہے یوم الاقارع پائے کھانے کا دن. سے یہ گجران والے کے لوگ بڑے کھاتے ہیں, اب تو سر ہر جگہ ہی کھاتے ہیں. تو اب تو اس دن اس کو یوم الاقارع کہا جاتا ہے. اس دن پھر آپ نے زوال کا انتظار کیا, جب زوال ہوا تو آپ کم کر وہ شیطان کو مارنے کے لیے تشریف لے گئے پیدل پیدل. پہلے دن تو سواری سے پیدل گئے اور جا کر آپ نے پہلے شیطان کو 7 کنکریاں ماری اس طرح کہ بیت اللہ بائیں طرف کا اور مینا دائیں طرف کا. اس طرح آپ نے 7 کنکر مارے, پھر آپ بیت اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ہاتھ اٹھائے, اور جتنی دیر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اتنی دیر آپ نے وہاں دعا مانگی, یعنی کوئی 40 منٹ آپ نے وہاں دعا مانگا. 2.5 سپارے ہیں, 2.5 سپارے آدھا گھنٹہ تو لگ ہی جائے گا, کچھ تیز سے تیز پڑے 35-40 منٹ 2.5 سپارے میں لگنا تھا ایسے پڑے دعا مانگتا رہے وہاں. پھر اس کے بعد آپ آگے تشریف لے گئے, دوسرے شیطان کو 7 کنکر مارے, اور پھر آپ نے دوبارہ منہ ادھر بیت اللہ کی طرف کر کے اتنی لمبی دعا مانگی. پھر اس کے بعد آپ آخری شیطان کے پاس گئے, اس کو کنکر مارے. اس کے بعد پھر آپ نے خطبہ دیا, کیونکہ اس وقت یہ آیت اتر گئی تھی اذا جاء نصر اللہ والفتح, یہ سورت اتر گئی تھی اور اس میں اشارہ تھا کہ اب آپ کی روانگی کا وقت آ چکا ہے. تو 11 تاریخ کو جو آپ نے خطبہ دیا ہے اس میں پھر آپ نے فرمایا لعلی لا القاكم بعد عامی هذا, لوگو یہ میری تمہاری آخری ملاقات ہے, شاید آج کے بعد تم مجھے نہ مل پاؤ نہ میں تمہیں مل پاؤں. پھر اس کے یہ 11 تاریخ کا خطبہ بڑا زبردست خطبہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے تو ارشاد فرمایا, اور اس میں 3 دفعہ آپ نے کہا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ, پھر کہا فلیبلغ الشاہد الغائب، پھر کہا فلیبلغ الشاہد الغائب. یہ اس حاجت سے تبلیغ کا کام اس امت کے ذمے لگا، نہ کہ رانڈ کی تبلیغی جماعت نے تبلیغ کا کام دیا. یہ اگر تبلیغ کا کام رانڈ کا ہوتا یا تبلیغی جماعت کا ہوتا، کوئی یوں در در تھکے نہ کھاتا، کوئی یوں سال سال سات سات مہینے کے سفر نہ کرتا. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ذمہ داری ہے، جس کو لے کر آج امت سریا بسریا نگر نگر پھر رہے اپنی جان اپنے مال کے ساتھ. یہ اکٹھا نکلے. آپ نے ایک مضمون بیان فرمایا، پھر کہا میری بات پہنچ گئی؟ کہا ہاں جی. آپ نے کہا آگے پہنچاؤ. پھر آپ نے آگے بات فرمائی، پھر کہا میں نے پہنچا دیا؟ کہا جی ہاں. کہا آگے پہنچاؤ. پھر آپ نے بات فرمائی، پھر فرمایا میں نے پہنچا دیا؟ کہا جی ہاں. کہا آگے پہنچاؤ. یہ خطبہ بڑا زبردست ہے جو 11 تاریخ کو آپ نے دیا ہے. اس میں آپ کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اب جانے کا وقت ہو چکا ہے. یہ آخری سورت ہے قرآن کی جو اس دن اتری، اذا جاء نصر اللہ والفتح. اس کے بعد کوئی سورت نہیں اتری، چند ایک آیات اور اتری. اس کے بعد اب آپ خیمے میں تشریف لے گئے. پھر 12 کو آپ نے یہی کیا، 12 کو بھی اسی طرح آپ نے لمبی دعائیں مانگی. پھر 13 کو آپ نے زوال کا انتظار کیا. زوال کے بعد آپ نے جا کر کنکری ماری. یہ کنکری آپ نے اونٹنی پر سوار ہو کر ماری. یہ جو جاتے آپ جا رہے تھے، ہاں مینا میں، آپ مزدلفہ میں آپ نے یہ کام کیا کہ عورتوں کو پہلے جانے کی اجازت دے دی. عورتیں معذور لوگ پہلے جا سکتے ہیں، تو آدھی رات کے بعد ان کو جلنے جانے کی اجازت مل گئی. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ چند ایک اور یہ مستورات پہلے تشریف لے گئیں. اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جا کر کنکر بھی مار دیے. آپ نے کہا تھا کہ فجر کے طلوع ہونے سے پہلے پتھر نہ مارنا، لیکن انہوں نے جا کے پہلے ہی مار دیے تھے. حکم فجر کے بعد صحیح ہے. اس کے بعد 13 کو جب آپ چلے وہاں سے، تو سیف و بنی کنانہ ایک جگہ آتی ہے. سیف و بنی کنانہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے نبی کے ساتھ بائیکاٹ کا معاہدہ لکھا گیا تھا، اور آپ کو 3 سال شیب ابی طالب میں رہنا پڑا تھا. تو وہاں آپ نے قیام فرمایا. ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں خیمہ لگا دیا آپ کے لیے. 11 تاریخ کے خطبے میں ایک بات میں عرض کرتا چلے ہوں. اس دن آپ نے جب خطبہ دیا، تو ابو یزید رقاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چشا، انہوں نے حضور کی اونٹنی کی لگام کو پکڑا ہوا تھا، اور اب وہ خطبہ دے رہے تھے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ایک دوسرے کے مال پہ ڈاکے نہ ڈالنا. ڈاکہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ چھین لینا، جھوٹ بول کے سودا بیچنا بھی ڈاکہ ہی ڈالنا ہے، غلط تول کے بیچنا بھی ڈاکہ ہی ڈالنا ہے. کسی کے مال پہ ڈاکے نہ ڈالنا. کسی کے لیے کسی کا مال حلال نہیں جب تک اس کی اجازت نہ دے. تو عمر بن یسربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ، میرے چچا زاد بھائی کی بکریاں، ہمارا ایک گھر ایک گھرانہ، وہ پھر رہی ہوں، اور میں ایک بکری ذبح کر کے کھا لوں تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اگر اس بکری کے ایک ہاتھ میں چھری ہو اور دوسرے ہاتھ میں آگ ہو کہ آؤ مجھے ذبح کرو، اور آگ جلا کے بھونو اور تیار کر کے مجھے کھاؤ، تو بھی اس کے مالک سے اجازت لیے بغیر تم پر حرام ہے. کسی کے مال پہ ڈاکے نہ ڈالنا. جی رات ظہر اثر مغرب عشاء 4 نمازیں آپ نے پڑھ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ میرا عمرہ رہ گیا، باقی تو سب نے عمرہ کر لیا، میرا عمرہ رہ گیا، کیونکہ وہ حیض آ گیا تھا. تو آپ نے کہا تم نے حج جو کر لیا بس ہو گیا، اسی میں عمرہ کا نہیں، نہیں میں نے الگ عمرہ کرنا ہے. تو آپ نے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کو بلایا کہ جاؤ اپنی بہن کو عمرہ کرواؤ، جب واپس آؤ تو پھر مجھے فوراً بتاؤ. تو یہ جو مسجد عائشہ سے عمرہ کھلا، یہ اللہ نے حضرت عائشہ کی برکت سے قیامت تک کے لیے لوگوں کو یہ دولت نصیب فرما دی. ہم جاؤ مسجد عائشہ سے احرام باندھو آ کے عمرہ کر لو. ایک ہمارے ساتھی کو کہنے کہ میں جب جوانی میں تھا تو 8-8 عمرے روز کرتا تھا. بڑی ہمت ہے، ہم تو ایک ہو تو ہڈی چولہے ہل جاتی. تو ان کو بھیج دیا. پھر آپ نے عشاء کی نماز کے بعد تھوڑی دیر آرام کیا. آرام کے بعد پھر آپ تشریف لے گئے. تو حضرت صفیہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ میں بیمار ہوں، طواف وداع آخری طواف، تو میں طواف کیسے کروں، میں تو بیمار ہوں. آپ نے کہا تم ایسا کرو، میں جب فجر کی نماز پڑھاؤں گا تو تم نمازیوں کے پیچھے اونٹنی پہ سوار ہو کے طواف کر لینا. انہوں نے کہا چلو ٹھیک. پھر آپ وہاں جو تشریف لائے، آپ نے آ کر وہاں حجرِ اسود کے ساتھ منتظم پہ آپ اس طرح چپک گئے، اس طرح آخری رات کے جو صبح جب جانا تھا اس طرح دونوں ہاتھ ایسے لگائے ہوئے، اور آپ رو رہے جیسے الوداع نہیں ہوتا، آنسو. اس کے بعد پھر آپ نے فجر طواف کیا. طواف کے بعد پھر آپ فجر کی نماز کا وقت داخل ہوا تو آپ نے فجر کی نماز پڑھائی اور اس میں حضرت ام سلمہ تشریف لے انہوں نے پیچھے سے طواف کیا. تو اس دن آپ نے فجر کی نماز وطور و کتاب مسطور فی ربط منشور یہ سورت کی تلو سورت طور کی آپ نے تلاوت فرمائی. پھر اس کے بعد آپ وہاں سے جب نکلے ہیں تو پتہ چلا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی پہنچ گئی ہیں. تو آپ نے کہا الرحیل چلو بھائی. تو کس نے کہا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کو حیض آ گیا, ان کا طواف ودا رہ گیا, کہا اس نے طواف زیارت کر لیا تھا. ہاں ہاں کہا بس ٹھیک ہے کافی ہو گیا, اب ان طواف ودا کا انتظار کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد پھر آپ کا یہ سارا قافلہ وہاں سے واپس چلا ہے اور پھر اسی 6-8 دن میں آپ پہنچے ذی الحلیفہ میں اور وہاں پر آپ نے قیام فرمایا. اور اگلے دن پھر آپ مدینے کی طرف نکلے, آپ نے احد پہاڑ کو دیکھ کر کہا ذا جبل یحبنا و نحبه, یہ وہ احد پہاڑ ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں. ساجدون یہ دعا پڑھتے 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 آپ مدینہ میں داخل ہوئے. تو اس کے چند دن بعد پھر اگلے جہان کی تیاری ہوئی اور رخت سفر آگے کا باندھا. تو میں نے آپ کو اختصار کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے حج مبارک کا بتایا ہے کہ ایک ایک چیز, فلاں جگہ کون کھڑا تھا, فلاں جگہ اونٹنی کس نے پکڑی تھی, فلاں جگہ آپ نے کیا کہا تھا, آپ کی قربانی کس نے کی تھی اور آپ کے لیے خیمہ کس نے لگایا تھا اور انصار کدھر تھے, مہاجرین کدھر تھے, ایک ایک چیز قیامت تک کے لیے محفوظ ہے. ایسی چیزیں جن کی طرف دھیان دینا جاتا ہو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں خیمے جو لگ گئے, خیمے کوئی کدھر لگا لے کوئی کدھر لگا لے, اس کو محفوظ کرنے کی کیا ضرورت تھی, لیکن اللہ نے اسے بھی محفوظ فرمایا کہ آپ نے فرمایا انصار مہاجرین مکہ وہ بیت اللہ کی دائیں طرف خیمے لگائیں اور انصار مدینہ بیت اللہ کی بائیں طرف. آپ کے بائیں طرف, آپ کے دائیں طرف مہاجرین کے خیمے تھے اور آپ کے بائیں طرف انصار مکہ کے خیمے تھے. اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کی اور اللہ ان لوگوں کو جزا دے جنہوں نے چٹائیوں پر بیٹھ کر اور اپنی زندگی کو اس کے لیے قربان کیا اور ایک ایک چیز کو کھود کر کریز کر جمع کر کے ہم تک پہنچایا. یہ حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا حج مبارک ہے. جو ایسا حج کر لے گا وہ اس طرح اپنے گناہوں سے نکلے گا جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے نکل کر آتا ہے اور اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہ جاتا. تو میرے بھائی اگر فرض ہے تو اس میں دیر کرنا بڑی ہلاکت ہے. اور آپ نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا اور 5 سال مسلسل میرے پاس نہ آیا تو اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی. جس کو اللہ نے رزق دیا اور 5 برس مسلسل گزر گئے اور میرے پاس نہ آیا تو اس نے میرے ساتھ وفا نہ کی. فقط جفانی, اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی. تو اللہ تعالیٰ نے جس کے ذمہ کیا ہے اس کے اوپر فرض ہے اس کو ادا کرے. اور ہم کہتا بین الحج والعمرہ, پے در پے حج کرو عمرہ کرو, پے در پے حج کرو عمرہ کرو, کہ ينفعان الفقر, یہ فقر کو مٹاتے ہیں یہ نفاق کو مٹاتے ہیں. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ 2 سال خلیفہ رہے دونوں سال حج کی, عمر رضی اللہ عنہ 10 برس خلیفہ رہے ہر سال حج ہر سال. آخری حج پہ فرمائے اللہ انتشرت رعیتی ون کثرت ہمتی, میرے مولا میری رعایا بڑی بڑھ گئی اور میری ہمت سخت اور شکست ہو گئی, اب مجھے بھی اپنے پاس اٹھا لے. حج کے چند دن بعد محرم میں جیسے حضور صلی اللہ تعالی وسلم حج کے بعد گئے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حج کے بعد ہی اللہ کے دربار میں حاضر ہو گئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری سال جس دن فتنا ہوا اس سال اپنے حج نہیں کے ورنہ ہر سال حج. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا عمرے بہت زیادہ فرماتے تھے, عمرے بہت زیادہ فرماتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بھائیو جس کو سعادت دی ہے وہ اس کو اپنی سب سے بڑا سرمایہ سمجھ کے کرے, جس کو رزق دیا سرمایہ سمجھ. الحمد لله وكفى وسلم فيه الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. الحج اشهر معلومات, فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج, فما تفعلوا من خير يعلمه الله, وتزودوا فان خير الزاد التقوى. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن التوبة تهدم ما كان قبلها وإن الهجرة تهدم ما كان قبلها وإن الحج يهدم ما كان قبله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحج المبرور ليس له الجزاء إلا الجنة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. الحمد لله وكفى وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي يدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فليبلغ الشاهد الغائب. اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى الخلفاء الراشدين المهديين وعلى عترته الطاهرين الطيبين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى الخلفاء الراشدين المهديين وعلى عترته الطاهرين الطيبين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله
الله
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله الله لمن حمده. الله
دعا سے پہلے گزارش ہے دعا کے بعد مجھے بھائی راستہ دے دیں گے میں نے فوراً سفر پہ جانا ہے تو کوئی مسافہ بھی نہ کرے اور مجھے روکے بھی نہیں بڑی نوازش ہوگی. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہلہ افعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا بذنوبنا شرارنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم انا نسالك خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك من كل ما تعلم اللهم انا نستغفرك فانك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا اللهم انا نستغفرك فانك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا اللهم انا نستغفرك فانك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انا نسالك خير ما سالك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله ولا حول ولا قوة الا بالله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على النبي الكريم آمين برحمتك يا رب.